بہت اہم ایشو ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں اٹھایا تھا، وہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی قومیت کے حوالے سے جب گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، تو آپ سے میں وہ سوال بھی کروں گا. اس پہ ایک سوال یہ تھا کہ اسلامی ریاست ہمیشہ اپنے آپ کو پھیلائے گی، بڑھائے گی، تو اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی نوعیت کیا ہوگی؟
اس کی نوعیت جو دور صحابہ میں حضور کے زمانے میں تھی وہ تھی طاقت کے ذریعے سے.
ٹھیک.
یہ حکم دے دیا گیا جنگ کرو، قاتل الذین من الکفار الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب قریب کفار ملتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے انہوں نے بھیج
گئے تھے، لیکن ہوا تو نہیں نا. لیکن یہ جو روم کے ایک شخص نے جو ہے قتل کیا ہے سفیر کو، تو اس کے خلاف فوج کشی جو ہے حضور نے کی ہے. تو ایران کا جو ہے سپہ سالار پوچھتا بھی تھا کہ بھائی کاہے کے لیے آئے، تم پہلے بھی آتے تھے، ٹرائبل ریڈس کرتے تھے، روٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے، اب تم جان نہیں چھوڑ رہے ہو. تو انہیں جواب دیا گیا، ان کا درسلنا، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے. یہ نخل جناس ہمیں ظلمات الجہالت الى نور ومن جوہر الملوک الى عدل الاسلام، کہ ہم تو یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو جہالت جہالت سے نکال کر نور الایمان میں لائیں، اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم کے ستم کے شکنجے سے نجات دے کر عدل اسلام سے روشنا. تو یہ جو تھی بائی فورس
خلافت راشدہ،
اس میں کیا تھا کہ بائی فورس کسی کو مسلمان بننے کا نہیں کہا جائے گا.
اچھا.
کوئی مجوسی رہنا چاہتا ہے، یہ اسی میں اصل میں وہ آیت میں کوٹ کرنا چاہتا تھا.
جی جی فرمائیے.
کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وصاغرون.
سورۃ توبہ کی آیت.
سورۃ توبہ کی آیت. کہ ان سے ساتھ جنگ رہے گی اہل کتاب کے ساتھ.
ٹھیک.
جب تک کہ وہ چھوٹے ہو کر جھک کر اپنے ہاتھ سے جزیہ.
یہ تو ایک اصولی بات ہے. اب آج کے دور میں ہم
نہیں، اب آج کے دور سے پہلے اسی کی بات سمجھ لیجیے کہ اس وقت تو یہ کہ طاقت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا گیا، لیکن انفرادی سطح پر نہیں، اجتماعی طور
گورنمنٹ
کے نظام اسلام کا ہوگا. ٹھیک ہے. نیچے تم رہو، ہندو رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، وہ تمہارا پرسنل لا رہے گا.
ٹھیک ہے.
آج کے دور میں ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو ہے کہ ہم اپنی ایک مثال پیش کر کے دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ تو یہاں ہے. آؤ دیکھو، کمنٹ وتھ سی ود یور اون آئیز کہ جو ایک نظم اجتماعی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے، جاوید صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا، اس آیت کا اہم ترین ہے. بات یہ بار بار کہہ رہے ہیں عدل انصافی کی، عدل اجتماعی کی، لیکن جو بات کہی گئی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 24 میں یا 25 میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ اور انہوں نے شریعت اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل سے قائم ہو. تو عدل قائم کرنا یہ اسلام کا فرض ہے، اور عدل ہے دین حق، دین اللہ، وہی عدل کر سکتا ہے. عورت اپنے اعتبار سے سوچے گی، مرد اپنے اعتبار سے سوچے گا.
آج کے دور میں ہم ایک اسلامی نظام آئیڈیل ماڈل کر لیں گے تو پھر جو ہے ہم اس کو پروموٹ کریں گے. اچھا، اگر فورس کر لیں لوگ نہیں مانتے،
اگر کہیں فورس ہوگی،
جی جی،
اگر فورس استعمال کریں گے، حرام نہیں ہے.
اچھا.
لیکن یہ کہ عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آج کے دور میں، اس لیے کہ دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے.
اچھا، دو تین باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی، میں چاہتا ہوں انہیں سمپ کر دیں. ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ میں بائی فورس یہ کام کیا گیا، دوسرا یہ کہ آج کے دور میں ہم عدل اجتماعی قائم کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم جو ہے اسلام کو پروموٹ کریں گے، لیکن فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں.
مگر اب ہم اسی بارے میں جاوید صاحب کی رائے لینا مناسب سمجھیں گے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟
پہلے خلافت راشدہ پہ کمنٹ کر دیجیے، پھر اس پہ.
میرے نزدیک تو آپ ہر حال میں اسلام کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھیلائیں گے. یہ راستہ پہلے بھی آپ کے لیے کھلا ہوا تھا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے شمار اسباب پیدا کیے.
صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کیا.
میں عرض کرتا ہوں، یعنی یہ جو کام ہے اسلام کو پھیلانے کا، یہ ہر حال میں اسی طرح کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ موجودہ جمہوری زمانے میں اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں ریاست قائم ہو جائے گی. دیکھیے، اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہر حال میں ایک ریاست قائم کرنی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے، جہاں کہیں ان کو اکثریت حاصل ہے، جہاں ان کو کوئی خطہ ارض میں آپ نے سیاسی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، وہاں ان کے لیے کچھ دینی ذمہ داریاں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، اللہ کا پیغام پہنچا.
اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ سوال میرا تھا خلافت راشدہ میں. تو
جی میں وہی عرض کر رہا تھا، یعنی یہ اصول ہے میرے نزدیک، یعنی ہر حال میں تبلیغ، تلقین اور تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی دعوت دیں گے، اور ہمارے دین میں اتنی قوت ہے کہ اگر ہم اس کے صحیح پیغام کو پہنچا سکے تو انشاءاللہ دل اس کے لیے کھلیں گے. اب خلافت راشدہ پر آ جائیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ایک بنیادی اصول یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام میں جو جہاد ہوا ہے یا قتال ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیے، وہ دو مقاصد کے لیے ہوا ہے. ایک تو ظلم و عدوان کے خلاف ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے. تو ظلم و عدوان کے خلاف جہاد یا قتال، یہ شریعت کا ابدی حکم ہے، یہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے, یہ ہم آج کے زمانے میں بھی کریں گے. اگر کسی جگہ ظلم و عدوان ہے تو ہم اس کے خلاف طاقت رکھتے ہیں تو ضرور اقدام کریں گے. ایک دوسرا قتال وہ ہے جس کا رسالت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. وہ قتال یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی رسول کسی جگہ مبعوث ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کے منکرین پر اللہ کا عذاب نازل کیا جاتا ہے. یہ عذاب عاد و ثمود کے معاملے میں آسمان سے نازل ہوا, اور یہ عذاب بنی اسماعیل کے معاملے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اہل کتاب کے معاملے میں تلواروں سے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم. تو در حقیقت یہ جو قتال ہے جس کی آیات ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے. ان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا, اس کے بعد دنیا میں کسی کو اس کا حق نہیں ہے. اب صرف ظلم و عدوان کی بنیاد پر قتال ہو سکتا ہے, نہ اب جہاد یا قتال کی بنیاد مذہب ہے, نہ اسلام کی اشاعت ہے,
آپ کی بات
نہ تصحیح ممالک ہے. اس کی بنیاد اب یہ ختم ہو گئی ہے.
تاریخی حقیقت تو یہ کہ صحابہ اکرام جزیرہ عرب سے نکلے اور انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے, یہ تو بالکل واضح حقیقت ہے. یہ عرب
اور انہوں نے ہمیشہ تین آپشنز رکھے ہیں.
وہ کیا تین آپشنز ہیں؟
اسلام لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وی آر سینئر مسلم, یو آر جونیئر مسلم, یو ول بی آل ایکول ٹو اس. نمبر ٹو, نہیں تو چھوٹے بن کر رہو. دین اللہ کا ہوگا, نظام اللہ کا ہوگا, اور وہی نظام عدل ہے, وہی نظام حق ہے. تم رہ سکتے ہو, یہودی رہو, عیسائی رہو, مجوسی رہو, ہندوستان میں آئے تو ہندو رہو, تو چاہو رہو. کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا. لیکن اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان میں تلوار فیصلہ کرے گی.
ہم نے بھی یہی پڑھا ہے کہ ایسا ہی کیا تھا, تو یہ تو آپ کی بات
جی میں نے بھی حقیقت بیان کی ہے. میرے نزدیک یہ منکرین حق کے خلاف کیا گیا ہے, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب
دعوت تو نہیں دی گئی.
میں گزارش کرتا ہوں, ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے جزیرہ نما عرب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا, اس کے بعد آپ کو حق دیا گیا کہ اب آپ ان کو الٹیمیٹم دیں. سورہ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے. اس کے بعد بنی اسماعیل کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا, یعنی یہ خدا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر نازل ہوا, یہ محض کوئی قتال نہیں تھا. اور اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی تین شرطیں ہیں, ان کو پورا کریں. اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی, لیکن اس سزا کے لیے ان کے ساتھ یہ رعایت ہے, کیونکہ یہ توحید کے اثر علمبردار ہیں, اگرچہ توحید کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, لیکن اتنی رعایت ان کو حاصل رہے گی کہ یہ اگر جزیہ دے کر اور محکوم ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے زندگی ہے, ورنہ ان کے لیے بھی موت کی سزا ہے. یعنی اگر یہ اس کو قبول نہیں کریں گے تو لڑیں گے ہم ان کے ساتھ. یہ در حقیقت قانون رسالت کی ایک فرع ہے, یہ قانون اتمام حجت کی ایک فرع ہے. اس کا تعلق شریعت کے حکام سے نہیں ہے, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا, اس کی طرف سے یہ قتال ہوا, اور پھر اللہ کا جیسے عذاب آسمان سے آتا تھا اسی طریقے سے اس کو نافذ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اتمام حجت آٹھ حکومتوں کو خط لکھ کر کیا ہے.
جو
آپ ان خطوط کو پڑھیے
جی.
اس میں حضور نے فرمایا اسلم تسلم, یعنی آپ کو لازمن اسلام قبول کرنا ہے اور ہمارے سامنے صرف گندا ہونا ہے. اسی صورت میں زندگی ہے. یہ اتمام حجت, یہ اتمام حجت جو ہے یہ در حقیقت کس طریقے سے ہوا, جب جزیرہ نما عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بینونت ظاہر کر دی, خدا کی جزا و سزا کا قانون نمایاں ہو گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی ایک انسان نے دی, اور اس کا نتیجہ خدائی تائید سے یہ نکلا کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب نازل کر دیا گیا, تو خود یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل بن گیا. اب کسی تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے خط لکھے اور صحابہ کرام نے صرف انہیں ممالک کے خلاف کاروائی کی جن کو خطوط لکھے گئے. اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے, بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اکیڈمک بحث کا موقع نہیں ہے. میں نے اس پر بہت کام کیا, تفصیل سے سب دلائل جمع کر دیے ہیں. سیدنا عمر نے اس سے آگے اگر ایک قدم بڑھایا گیا تو باقاعدہ روک دیا لوگوں کو. تو یہ ایک حد ہے جس حد کے بعد کسی کو اس کا حق حاصل نہیں رہا. اس سے ہماری فقہ میں بہت سے مسائل میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. دیکھیے ارتداد کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا, جزیے کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا, اور بہت سے مسائل اسی سے پیدا ہوئے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں. ایک منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد قتال ہے, وہ صحابہ کرام کے بعد ختم ہو گیا ہمیشہ کے.
اس بحث کو تو چھوڑی جائے صاحب, اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں
ایک اہم نقطہ ہے
جی,
یہ ایک خط لکھنے سے اتمام حجت ہو گیا.
نہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ
23 برس تک جو ہے عرب میں آپ دعوت دیتے رہے, آپ نے ماریں کھائی, آپ کے اوپر پتھراؤ ہوئے, آپ نے جو ہے ایک جماعت تیار کر کے لوگوں کو دکھائی کہ یہ موجود ہیں, دیکھو یہ میرا شاہکار ہیں. اس سے اتمام حجت تو اس سے ہوتا ہے. ایک خط لکھ دینے کیا ہوا؟
تو مطلب آپ گاندھی صاحب کی بات
نہیں, وہ تو طاقت کے ساتھ کیا گیا کہ مسلمان کے اندر اگر جان ہے تو وہ غیر اسلامی نظام دنیا میں قائم نہیں رہنے دے گا. نہیں ہے جان, طاقت نہیں ہے. ہاں, کسی شخص کو بھی انفرادی طور پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو, یہی جو اہل کتاب کا قانون ہے یہ پوری دنیا کے اوپر یہ قانون پھر لاگو ہوا ہے ہندو. اور یہ بھی بات بالکل غلط ہے تاریخ کے اعتبار سے, اس لیے کہ حضور خلافت راشدہ کے اندر سندھ تک بھی لوگ آئے ہیں, خراسان, ماوراء النہر وہاں سب گئے ہیں, وہاں کوئی خط نہیں گیا تھا حضور کا, صرف ایران تک خط گیا ہے. اب وہ تو یہ کہ خط کے تو کچھ بہانے ہی ہوتے ہیں.
اجازت دیجیے کہ میں اس کے بارے میں عرض کروں. میں نے یہ بتایا ہے کہ اتمام حجت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر کیا ہے تو اس کو تو ان مراحل سے گزرنا تھا, اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جس کا سورہ برات میں ذکر ہے. ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کو قائم کر دیا. اس واقعے کو اس وقت کی متمدن دنیا دیکھ رہی تھی. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث ان ممالک میں, اس کے بعد آپ نے یہ خطوط لکھے اور انہی تک صحابہ اکرام نے کاروائی کی ہے. سندھ میں صحابہ اکرام نے کوئی کاروائی نہیں کی, اسپین میں صحابہ اکرام نے کوئی کاروائی نہیں کی. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کاروائی کے اسباب کیا ہوئے. انہوں نے بالکل انہیں جگہ پر کی ہے. اچھا اب کسی موقع
تو ایران کا حصہ تھا,
وہ ایران کا حصہ تھا. اچھا دیکھیے میں آپ شیئر کروں کہ اس معاملے میں منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد جس قانون کا اطلاق کیا گیا ہے, اس قانون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور میرے نزدیک یہی غلط فہمیوں کا باعث بنا ہے. اس سے وہ نقطہ نظر بنتا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ ساری دنیا کو یہ الٹیمیٹم دینے کا حق رکھتی ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو. دیکھیے مثال کے طور پر آپ امریکہ جیسی سپر پاور ہو جاتے ہیں, طاقت ہے آپ کے پاس, تو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی موقف یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ان سے یہ کہیں گے کہ تم اسلام کو ہم نہیں مجبور کرتے تمہیں قبول کرنے کے لیے, لیکن بھارت حکومت ہماری ہوگی. اور ہم
بالکل صحیح ہے, اور اس وقت یہی کر رہا ہے امریکہ. نظام ہمارا ہوگا تو مسلمان رہ سکتے,
لیکن اس کا مطلب اس اصول کو تو جسٹیفائی ہم بھی کر رہے ہیں. امریکہ سے ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے
کہ نظام عدل کا سوال ہے, ان کا اپنا تصور ہے نظام عدل کا.
یعنی اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس اصول پہ اب آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے.
اگر ہم امریکہ ہوتے تو ہم یہ کر سکتے تھے.
ہم کرتے
امریکہ نے کیا,
مولانا صاحب
اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو
یہی موقف. اس وقت جو بہت سے لوگ جہاد و قتال کر رہے ہیں ان کا موقف ہے. دیکھیے اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ تحریریں
پڑھیں,
اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ تحریریں پڑھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی وہی آیات جو قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں, بیان کی ہیں, ان کی ویب سائٹس پر دیکھ لیجئے, اور انہی کی بنیاد پر وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو سورہ توبہ کی آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے, اس کا تعلق بھی قانون رسالت سے ہے. اور جو سورہ توبہ کی آیات ہے جس میں فقتل المشرکین حیث سکفتموہم کے الفاظ ہیں, یہ بھی در حقیقت قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں. یعنی اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ایک قانون ہے. یہ قانون قرآن میں بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی دینونت کا ظہور ہوا ہے. یہ حضور کی رسالت کا بہت بڑا ثبوت ہے. یعنی ایک شخص نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں خدا کی دینونت, خدا کی جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ زمین پر برپا کر کے دکھا دوں گا, اور وہ دکھا دی گئی. سورہ توبہ اسی لیے عذاب کی سورہ ہے, اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. اس میں در حقیقت سارے گروہوں کے اوپر خدا کی جزا و سزا کا نفاذ ہوا ہے. مشرکین پر ہوا ہے, اہل کتاب پر ہوا ہے, منافقین پر ہوا ہے, حتیٰ کہ جو مخلص مسلمان تھے ان کے ساتھ قیامت میں جو معاملہ پیش آنا ہے اس کی بھی ایک نظیر یہاں پیش کی گئی ہے. تو یہ مکمل جزا و سزا ہے. جب یہ ظاہر ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا, اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا 9 ہجری میں, تو گویا یہ ایک واقعہ ہے جو پھر اتمام حجت کا ذریعہ بنا.
بڑا سنگین پہلو اب سامنے آ رہا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کے, اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب اس اصول کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی دانش میں جس نظام کو صحیح سمجھتا ہے قائم کر دیا اور اس کے پاس لاٹھی بھی ہے تو وہ تو ہمیں یعنی فتح بھی کر سکتا ہے. ہم
کر رہا ہے
یعنی اس کا مطلب نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم تو اس اصول کو غلط نہیں مانتے نا. ہم عراق پہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم افغانستان کو اوپر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ظلم کہہ رہے ہیں اسے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حق ہی حاصل نہیں ہے امریکہ کو کہ وہ ہم پہ حملہ کرے. وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے تو اگر اصول کو ہم نے صحیح مان لیا
کہ تم نے غلط الزام لگائے, تم نے جھوٹے الزام لگائے, تم نے افغانستان پر حملہ کیا, اس کا اب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یا تو وہ یہ کہیں
کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو برقع پہنانے
کا ہے, تو ان کو تو الزام لگانے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں.
وہ انہیں تو
یعنی ہم تو میں اس بنیاد پر حملہ اگر ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ایک حق ہے,
پہلے ہم ان سے کہیں گے یا ایمان لاؤ تو ہمارے ساتھی سینئر اور جونیئر بھی نہیں لاتے ہو تو چھوٹے ہو کر رہو, جیسے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم مذہبی اعتبار سے جو چاہو کرو, لیکن نظام جو ہے پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم وہ ہمارا ہوگا.
سب اس سے بڑی معذرت کے ساتھ سوال یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت ہم جنگی حیثیت جانتے ہیں ہماری اور ان کی, ہم تو انہی کے اسلحے کو لے کے جو ہے F-16 مل گئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم میں تو نہیں سمجھتا ایک صدی تک نہیں ہمارے کو چیلنج کر سکتے.
وہ تو میری شرط پوری نہیں ہو رہی, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ہمارے اندر
طاقت ہے کہ
انگریز نے آ کے ہمیں فتح کیا,
ہم کریں گے نا.
انگریز نے آ کے,
اس کا مطلب ہے امریکہ ہمیں طاقتور ہونے نہیں دے گا. یعنی ان کی بعض کتابیں میں نے پڑھی ہیں, ان کے مفکرین کی,
وہ بس کا مسئلہ ہے نا. لیکن اوپر ایک اور سپریم پاور جو ہے وہ اللہ بھی تو ہے نا. وہ کیا پتا ہے کہ اس سے پہلے ہی امپلوژن ہو جائے امریکہ کے اندر اور پھٹ جائے, ٹکڑے ہو جائیں, یو ایس ایس آر ٹکڑے ہو گئے, امریکہ ہو سکتا ہے.
اس وقت جو ہے
اکنامک ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے اس وقت, اس لیے یہ چیزوں کو آپ نہ چھیڑیے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظام قائم کر کے, کتنے لوگوں نے نظام دیکھا ہو؟ جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا نہ روم کو پتا چلا نہ ایران کو پتا چلا.
میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بیرونت کا ظہور ہوا, یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے الٹیمیٹم دیا کہ میں اس سرزمین میں حق و باطل کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ نافذ کر کے دکھا دوں گا. دیکھیے قرآن مجید میں رسولوں کی دعوت کی شہادت میں ساری یہ جزا و سزا کی تفسیر پیش کی ہے. آد کے ساتھ کیا ہوا, سمود کے ساتھ کیا ہوا, قرآن مجید ان کا ذکر کر کے سورہ قبر میں کہتا ہے
یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا, کسی کو قتل نہیں کیا گیا. یعنی نوبڈی واز کیلڈ,
میں یہ کہتا ہوں الٹیمیٹم دیا گیا. اس الٹیمیٹم کے بعد, اس الٹیمیٹم کے بعد اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اس کے بعد یہی ہوتا, یہی ہوتا. اس میں آج وہاں بھی الٹیمیٹم دیا گیا.
کس کو احساس ہوا ہوگا کہ کیا ہوا؟
میں کہتا ہوں یہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ ہے, ہم بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے. اس کے ذریعے سے ایک رسول تاریخ کی روشن آئینے میں, پہلی جتنی رسالتیں ہوئی ہیں ان میں خدا تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ نہیں بن سکا, یہ تاریخ کا حصہ ہے. یعنی ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ ایک خدا کا پیغمبر, آپ دیکھیں ذرا اندازہ کریں کہ کس شان سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. سورہ نصر کو پڑھیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اب یہ دیکھیے ان میں سے کوئی کام نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ پیشینگوئی کر رہے ہیں, مدد آئے گی, مکہ فتح ہوگا, اس کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ نظارہ ہے جو سامنے آ گیا. اس کو کہا جاتا ہے دینونت کا ظہور, جزا و سزا کا ظہور. جو کچھ قیامت میں خدا کرے گا وہ چھوٹے پیمانے پر کر کے دکھا دیا.
جو اختلاف
اس طرح گویا دین کا یہ بنیادی مقدمہ کہ تم کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے, یہ آنکھوں سے دکھا دیا گیا.
جو اختلاف
ہے نظام نہیں ہے, کیا نظام؟
میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے لے لوں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ آیات جو تھیں وہ صحابہ اکرام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص
تھے.
آپ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ کر کے جو ہے وہ آج کے مسلمانوں تک بھی ان کے آنے کا امکان ہے پورا.
یہ آیات ہیں سورہ توبہ کی, اور سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے, اور یہ تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. اس نے طے کر دیا ہے کہ ایک تو تمہارے قریب جو مشرکین اور کافر ہو ان کے ساتھ جہاد کرو, قتل کرو, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ تم اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرو, اگر وہ چھوٹے بن کر رہیں اور جزیہ دیں تو ان کا انہیں وہ عیسائی رہیں یہودی رہیں. اب اسی کو خلافت راشدہ میں ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. ایران سے جنگ کی گئی, وہ کیا معاملہ, لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بھائی تین راستے ہیں, اسلام لے آؤ ہم ہر برابر ہو, اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ چھوٹے ہو کر رہو, نظام ہمارا ہوگا, جزیہ دینا پڑے گا, ٹیکس دینا پڑے گا, نہ یہ بھی نہیں تو میدان میں آؤ تلوار. اب ظاہر بات ہے کہ کتنے لوگوں کو پتا چلا ہوگا کہ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر, کتنے لوگ مارے گئے ہیں یا نہیں مارے گئے ہیں. آج کی طرح کے معاملات تھے, کوئی آج کی طرح کا انٹرنیٹ چل رہا تھا, کوئی ٹیلی ویژن چل رہا تھا, کس کو پتا چلا؟ اتمام حجت نام کی شے تو ہوئی ہی نہیں سرے سے.
میں یہ کہتا ہوں کس کو پتا نہیں چلا, یعنی قیصر کے دربار میں یہ زیر بحث ہے, کسرا کے ساتھ باقاعدہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, وہاں سے فوجیں بھیجی جا رہی ہیں, معاملہ کیا جا رہا ہے.
لیکن
حبش میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت پہلے سے یہ ساری دعوت پہنچ چکی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اس دینونت کا ظہور اس شان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ تاریخ کی ایک عظیم نشانی بن گئی ہے.
دیکھیے میں
یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے, آپ اس کی ذرا علامتیں دیکھیے قرآن مجید میں.
یہ جو غزوہ تبوک کے بعد تین صحابہ کو اللہ نے سزا دی, نجران کے بادشاہ کا خط آ گیا ان کے پاس کہ ہمیں معلوم ہوا ہے, کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ, کہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہارے سربراہ صحابی تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, تم تو بڑے قیمتی آدمی ہو, تمہیں تو یہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ مزید مصیبت آ گئی ہے, وہ خط جو ہے ڈال دی. یعنی اتنے لوگ سینسیٹیو تھے, جب انہیں پتا چل گیا کہ دیر از اے تھریٹ بروئنگ اپ اگینسٹ اس, ہمارا پورا جو ہے یہ امپیریلزم اب خطرے کے اندر آ گیا, تب تو وہ اس درجے تک حساس ہو گئے.
یہی تو میں کہہ رہا
ہوں, جاوید صاحب
بڑے پیمانے پر لوگ متنبہ ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے.
عوام کو کہاں پتا چلا؟
نہیں وہ عوام کے خلاف تو جنگ تھی بھی نہیں, وہ تو بادشاہی نظام کے,
جنگ تو جب ہوگی تو پورے ملک کے خلاف ہوگی, عوام ہی آئیں گے لڑنے کے لیے, کسرا خود تو نہیں آئے گا میدان میں, حرکل خود تو نہیں آئے گا, وہ عوام ہی آئیں گے.
مسلمان ممالک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ان کی کیا حیثیت ہوگی خاص طور پر پاکستان کے پس منظر.
میں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے. اسے کوئی تنزن کہنا چاہے سیکنڈ ریٹ سٹیزن تو میں اس کو بھی گوارا کروں گا, یعنی یہ ہے کہ انہیں حقوق حاصل ہوں گے، اپنے مذہب کی پوری آزادی، اپنے معابد کی پوری آزادی، بلکہ ان کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی، اپنے پرسنل لاء میں پوری آزادی، شادی بیاہ نکاح طلاق کے معاملات میں، اپنی وراثت میں پوری آزادی، پھر معاشرے کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، بزنس کریں، پروفیشنز کے اندر آئیں، گورنمنٹ سروس میں آئیں، چاہیں تو فوج میں بھی آ جائیں. یہ معاملہ، البتہ یہ کہ ایک معاملے میں میں اختلاف کر دوں کہ میرے نزدیک اسلامی ریاست میں مسلمان سے جبری بھی فوجی بھرتی جو ہے وہ لی جا سکتی، ڈرافٹنگ ہو سکتی ہے اسلامی ریاست کے اندر، اور یہ معاملہ حدود کی شدت سے ثابت ہے، لیکن کسی غیر مسلم سے نہیں. اگر وہ اپنے طور پر چاہیں تو آ سکتے ہیں، البتہ ایک خاص لیول تک، اس سے اوپر انہیں نہیں جانے دیا جائے گا کہ جو ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. باقی ان کے حقوق ہوں گے، اور ان حقوق کے بدل میں اس کے جزا کے طور پر جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، یہ ان کا رہے گا.
الزمی بھی نہیں کہتے
ان کے حقوق جو ہیں ان میں کہیں دست درازی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو سوائے اس کے کہ ان کی پولیس وغیرہ کے ذریعے سے ہی وہ ریڈریس چاہیں، ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایک کمیٹی، اپنی پارلیمنٹ، اپنی کوئی اپنا ہاؤس منتخب کر لیں تاکہ وہ آپ کی طرف سے گفتگو کرنے کی مجاز ہو.
جاوید صاحب، یہی سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ غیر مسلم اقلیت کو آپ ایک اسلامی ملک میں کس حیثیت میں دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی، میں نے جو اسلامی ریاست کے لیے اصول بیان کیے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ان میں کوئی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آیا. جو آیت اس زبان میں جزیہ کی پیش کی جا رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق اس زمانے کے اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے. چنانچہ اس وقت نہ تو جزیہ کا کوئی سوال ہے، نہ کسی کو ذمی بنانے کا کوئی سوال ہے. ویسے کلاسیکل فقہ میں بھی ذمی صرف مفتو لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اب غیر مسلموں کا معاملہ معاہدین کا ہے. ہم پاکستان میں بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، ہم اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر کے بھی معاہدے میں بن چکے ہوئے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کو برابر کی حیثیت حاصل ہے. وہ اس ریاست کے نظام میں شریک ہوں گے. یہ ہمارے اکثریت کے اوپر ہے کہ ہم کیا قانون بناتے ہیں، کیا قانون نہیں بناتے. جب آپ نے ایک جمہوری نظام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ہے، وہ بہت معمولی اقلیت میں ہے. ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں ان کی اقلیت کی نوعیت اس طرح کی ہو جیسے مثلا لبنان میں ہے، 51% یا 50% کے قریب کی صورتحال بن جاتی ہے. تو ان حالات کے لحاظ سے آپ معاہدات کریں گے. اصل میں ہم ایک کانٹیکٹ میں بندھے ہوئے ہیں. 11 اگست کو قائد اعظم نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ان کو برابر کی حیثیت دے دی ہے. یہاں کوئی جزیہ لگانے کا سوال نہیں ہے، کوئی ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا سوال نہیں ہے. وہ ریاست کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں وہ منتخب ہوتے ہیں. میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نصوص سے متعلق ہیں صرف انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں اصرار کرنا چاہیے. حرام اور حلال کے فیصلے، جائز اور ناجائز کے فیصلے جی، یہ قرآن مجید کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی ارشادات پر مبنی ہونے چاہیے. یہ آیت جو موضوع بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں میں نے اپنی رائے دے دی ہے، اس لیے اس پر مزید کسی بحث
مطلب آپ کے خیال میں وہ سیکنڈ ڈگری سٹیزن نہیں ہے،
معاہدین کی حیثیت ہے ان کی. اور ہماری فقہ میں بھی یہ چیز موجود ہے، کچھ معاہدین اور اہل صلح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اب جن شرائط پر چاہے معاملہ کر لیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کیا ہے تو اس میں برابر کی سطح پہ ان کو شریک کیا ہے. آپ اس کی دفعات کو پڑھ لیجئے، وہ دفاع میں شریک ہیں، ریاست کے دفاع کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے. یعنی ایک قتال وہ ہے کہ جو قتال منکرین حق کے خلاف،
اس میں امت واحدہ کے لفظ ہیں
جی، بالکل یہی. ایک قتال وہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حق کے خلاف کیا ہے، اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے. ایک قتال وہ ہے جو ظلم و عدوان کے خلاف کریں گے. باقی جہاں تک ریاست کی ایکسپینشن کا تعلق ہے، چونکہ میرے نزدیک اس کی بنیادی دعوت ہے، آپ کو پیغام پہنچانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا سینہ کھول دے گا اور کسی اور جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی تو وہاں بھی وہ اپنا نظام قائم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. مسلمان یہاں پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو برابر کی سطح پہ شریک کر سکتے ہیں، وہ ان کو پارلیمنٹ میں لے سکتے ہیں. جو اس وقت نظام ہے مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس معاملے میں کوئی دوسرا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی اعتراض
نہیں. مگر ڈاکٹر اسرار کی رائے سے آپ بالکل اتفاق نہیں کر رہے ہیں اس بارے میں؟
اتفاق نہیں کرتا. میرے نزدیک اس کی بنیاد وہی ہے، اصل میں وہی سورہ توبہ کی آیت ہے. پوری سورہ توبہ در حقیقت ایک بالکل دوسرے مضمون کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چیز قانون اتمام حجت سے متعلق ہے. یہ معاملہ ختم ہو
گیا. صاحب نے ایک بات بیان کی میثاق مدینہ کے حوالے سے، تو آپ اس کو کیوں نہیں اس کا ماخذ سمجھتے؟
میں اس کو اس لیے کہ وہ انٹرم پیریڈ کی دور ہے، دور کی بات ہے. بہت سے معاہدے ہوئے، ختم ہو گئے. یہ بھی ایک تھا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ ہم یہاں رہتے ہیں، مدینے کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے جوائنٹ ڈیفنس ہمارا ہوگا اور اس میں ہم برابر ہوں گے.
لیکن ڈاکٹر حمید اللہ تو کہتے ہیں پہلا
آئین ہے یہ، کہ ان کے بہت بڑے بڑے مغالطوں میں سے ہے. پہلی مرتبہ انہوں نے اس کے لیے لفظ دستور استعمال کر دیا. وہ دستور ہے ہی نہیں، دستور تو آخر میں بنا ہے. جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص جو ہے وہ ایک اس پر پس منظر ہے، وہی تو آخری تو وہی ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوگا، بنو اسماعیل کے ساتھ یہ ہوگا، یہ معاملہ ہے. تو اصل میں تو سارے فیصلے وہی ہیں اور انہیں ٹائملی قرار دینا تو بہت بڑا.
ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے اس آیت کے اندر کہ وہاں پہ مشرکین بھی ہیں، یعنی کہ ہندو، ان کو تو قتل کر دینے کا حکم ہے.
نہیں، لیکن وہ تو قتل ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان پر کوئی اتمام حجت ہوا نہیں، وہ تو صرف نبی اور رسول کے ذریعے سے اتمام حجت.
لیکن وہ پھر معاملہ یہودی عیسائیوں کے لیے کیوں نہیں لے لیتے؟
اسی طرح ہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں، آپ عیسائی رہیں، یہودی رہیں،
بالکل واضح ہو.
لیکن اسلام
کا سارا معاملہ ہی سورہ توبہ کا جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے منکرین کے لیے ہے.
کیونکہ پھر بہت اہم
سورہ کا ابتدائی حصہ جو ہے اس میں مسلمین کے بارے میں جو قانون ہے اس کا اطلاق اب آپ کریں گے؟
وہ مسلم جو ہے پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، انہیں مذہبی آزادی ہوگی ہر چیز.
لیکن
قائد اعظم نے آپ یہ کہا کہ بالکل برابر، اب اس سے زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ غلط بات کیا ہوگی؟ آپ طے کرتے قرآن اصول کے خلاف قانون نہیں بنے گا. ہندو کہتا ہے صاحب وہ ہماری منی سمرتی موجود ہے، اس کو بھی تو لاؤ نا اس کے اندر، ہم کہاں برابر کے شہری.
اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی، بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ اکثریت رکھتے ہیں، آپ قانون بنائیں گے. جب آپ نے امرہم شورا بینہم کا اصول اسلام میں بھی تسلیم کیا، دوسرے یہ کہ اسلامی قانون کی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ کون پر نافذ کرنا ہے؟ آپ ان کو پروٹیکٹڈ سٹیزن بھی اگر بناتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیں گے، ان کے بت خانوں کو تحفظ دیں گے، وہ کیا قانون ہے؟ اگر نماز کا اہتمام ہے تو مسلمانوں سے متعلق ہے، اگر زکات لینی ہے تو مسلمانوں سے لینی ہے، تو وہ کون سا قانون ہے کہ جس کا ان پر اطلاق ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
برابر کہنا کیسے ممکن ہے؟
یعنی آپ مجھے بتائیے نا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کو ہم ان پر لازمن لاگو کر دیں گے. یعنی ہماری روایت تو یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. پرسنل لا کے معاملے میں، پرسنل لا کے معاملے میں تو آپ ان کو آخری آزادی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی طرح سے جہاں تک فوجداری قانون کا تعلق ہے تو پہلے اسلامی شریعت کو دیکھیں، اس میں ہیں کیا چیزیں. یعنی چند قوانین ہیں جو اصل میں انتہائی سزاؤں کی صورت میں بعض جرائم سے متعلق بیان ہوئے ہیں، انہی کو آپ نے نافذ کرنا ہے. ان جرائم کے جرم ہونے پر سب کا اتفاق ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں ہم ان کو نافذ کریں گے؟
مسلم
دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں.
اچھا تو
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں
سے چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں.
سوال ہے جاوید صاحب کے چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ، ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ
جی آپ کی فکر میں یہ بالکل مسلم مسئلہ ہے کہ اگر غیر مسلم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس طرح کے قوانین معاملات اپنی عدالتوں میں لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں.
ہماری عدالت
پرسنل لا اور اس نوعیت کے جو فرق ہیں یہ تو موجودہ زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ شراب آپ کے یہاں حرام ہے، آپ کی اسلامی حکومتوں کے اندر ان کی بستیوں میں شراب بنتی رہی ہے، سور پالے جاتے رہے ہیں، اس معاملے میں کبھی قدغن نہیں لگی. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مجوس کیا محرمات سے نکاح کا معاملہ رہا ہے، نئی پابندی لگائی گئی. آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحبی کا بھی ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے اسی کتاب میں جہاں یہ نساء کے مدینہ پر بحث کی ہے، یعقوبی عیسائیوں سے متعلق مسلمان ریاستوں کے معاہدات نقل کیے ہیں. تو میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے، اصل چیز یہ ہے کہ نصوص کیا ہے. یعنی آپ کو کسی نص میں اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ کریں، آپ آزاد ہیں، آپ ان کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کر لیں. مسلمان اپنے مسالے کو سامنے رکھیں گے اور اس کی بنیاد پر معاملہ کریں گے. عین ممکن ہے کہ لبنان کی طرح آپ کو اس معاملے میں ایک ایسے مصالحانہ دستور پر آنا پڑے جس میں کچھ حقوق آپ کے ہوں، کچھ حقوق ان کے ہوں. ہندوستان میں آپ یہ دیکھیے کہ مولانا مودودی جیسے شخص نے جو فارمولہ پیش کیا تھا، اس فارمولے میں کیا تھا کہ ہم اپنے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہوں گی وہاں ہم اپنے قوانین نافذ کریں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی موقع کے اوپر غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ شرعی قوانین جو ہے ان سے ہمیں استثناء دیا جائے، تو اسلامی شریعت کی روح سے آپ دے سکتے ہیں.
سب ایک بات ڈاکٹر صاحب،
اس وجہ سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا اگر آپ ان کو معاہد اور اہل صلح کی حیثیت دیں. معاہدین اور اہل صلح آپ کی فقہ کی ایک مستقل اصطلاح ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کو نہیں مانتے کہ ہمارے ہاں جو ہندو موجود ہیں ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے.
میرے نزدیک قائد اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو لفظ اس میں ہندو بھی استعمال کیا، عیسائی بھی استعمال کیا، بانی پاکستان کا یہ اعلان ہے اور اس اعلان کی حیثیت ایک معاہدے کی ہے. اور جو آپ اقلیتوں سے معاہدات کرتے ہیں اس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی آپ اس کی کریں گے تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف اس طرح سے کروں گا.
معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے، کب وہ دو فریق بیٹھے، کب ان کے درمیان معاہدہ ہوا، کب طے ہوا. ایک پرنسپلز ہیں جو دے رہے ہیں قائد اعظم 11 اگست کی اپنی تقریر کے اندر کہ یہاں سب کو برابر کیا جائے.
لیکن ڈاکٹر صاحب وہ دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا، وہ یعنی عوامی جلسہ نہیں تھا،
بانی پاکستان کا خطاب ہے. اس میں میری طرف سے ایک معاہدے کا اعلان ہے. دیکھیے معاہدے میں ضروری نہیں ہوتا کہ دو فریق بیٹھے. میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پابند ہوں اس چیز کا، یہ اعلان قائد اعظم نے کر دیا ہے، میرے نزدیک ہم اب اس کے پابند ہیں. اور یہ کوئی شراف شریعت نہیں ہے. یعنی دین میں وہ کون سی نص ہے جس کے تحت آپ کو پابند کیا گیا کہ آپ ان کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بنائیں؟ کوئی نہیں ہے.
نص بیان کی جاتی ہے، میں نے
جو نص ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص وقت.
جی بالکل، جس طرح آپ مشرکین سے متعلق اوپر کی آیات کو کہہ رہے ہیں، جو استدلال اس کے حق میں وہی استدلال اس کے حق میں.
اچھا
پوری سورہ توبہ میں یہ بات بھی میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا, اس کے بعد بقرہ میں, آل عمران میں, مائدہ میں, نساء میں آپ نے اہل کتاب پر اتمام حجت کیا. دونوں پر اتمام حجت کے بعد پھر سورہ توبہ میں جتنے فریق ہیں ان سب کے بارے میں سزا کا اعلان کیا گیا ہے, پہلے مشرکین کے بارے میں, پھر اہل کتاب کے بارے میں.
اہل کتاب کا تو نہیں آیا
جی, بے وہی آیا سورہ توبہ
بھائی, نہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ
حکم تو سزا کا
کہا گیا ہے کہ تمہیں مرنا ہوگا, مرنا الٹیمیٹم ہے.
ایک یہ ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیا جاؤ, ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل,
ان سے کہا گیا جزیہ دو ورنہ قتل کر دیا جاؤ.
جزیہ دو چھوٹے ہو
تو یہی عرض کر رہا ہوں
کہ جرم بیان کیا گیا ہے,
زندگی کی ضمانت ہے لیکن وہ اس موقع کے اوپر لازماً آپ کے زیر دست ہو کر رہیں گے, یہ سزا ہے جو ان کو دی گئی ہے. یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جزیہ کے بارے میں بھی بات کی ہے, ٹیکس ہے, معاف کیجیے, ٹیکس کی کسی تاریخ پر پورا نہیں اترتا, ٹیکس آمدنی میں ہوتا ہے, ٹیکس پیداوار میں ہوتا ہے, ٹیکس آدمی پر نہیں ہوتا.
پول ٹیکس, پول ٹیکس اسی کو کہتے ہیں,
آدمی پر ٹیکس نہیں ہوتا,
افراد کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے,
وہ چیز کے استعمال کا بات.
پول ٹیکس اس کا نام ہی ہے, پول ٹیکس پاپولیشن
کا. یہ ہے کہ یہ آپ کسی فرد کے اوپر جب ٹیکس لگاتے ہیں اس کو دنیا کی پوری تاریخ میں ظالمانہ ٹیکس کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوا اس پہ ٹیکس لگا دیا, ہم نے لگائے گئے ہیں دنیا کے اندر
اور لگے رہے ہیں.
ٹیکس کی جو حقیقی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھارت آمدنی اور پیداوار پر ہونا چاہیے. جزیہ اصل میں ایک محکومی کی علامت ہے, وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے. تو یہ ایک سزا تھی جو نافذ کی گئی. اس سزا میں مشرکین کے لیے ایک قانون ہے, اہل کتاب کے لیے ایک قانون ہے, منافقین کے لیے ایک قانون ہے, اور مسلمان جنہوں نے غلطی کی تھی ان کو بھی سزا دی گئی ہے. یہ خدائی سزا ہے جو ان پر نافذ ہوئی ہے, اور سورہ توبہ اسی خدائی سزا کو بیان کرتا ہے.
اس میں ایک مسئلہ بڑا
اس وجہ سے میرے نزدیک یہ نس تو ختم ہو گئی, یعنی دوسرے کے نزدیک ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک رائے قائم کرے گا, لیکن اس کے بعد کوئی نس نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی فقہ میں باقاعدہ غیر مسلموں کے لیے دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں. ذمی کا درجہ صرف مفتو ہے لوگوں کے لیے, جن کو آپ نے لڑ کر فتح کیا ہے, اگر آپ فقہ کی بات کر رہے ہیں. باقی آپ معاہد ہیں, اہل صلح ہیں, خود صحابہ کرام کے زمانے میں بعض لوگوں سے معاہدات ہوئے ہیں, ان کے لیے جو شرائط طے کر لی گئی ہیں ان شرائط پر عمل کیا گیا ہے. میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ آپ دو معاہدوں میں بندھے ہوئے ہیں. ایک معاہدہ وہ ہے جو قائد اعظم نے 11 اگست کو کیا, اس کا اعلان کیا. ایک معاہدہ وہ ہے جس پر اقوام متحدہ کے چارٹ پر آپ نے دستخط کیے ہیں. آپ دیکھیں یہ 57 ممالک جو ہیں اقوام متحدہ کے ممبر ہیں, آپ نے وہاں جس چارٹر پہ دستخط کیے اس کو پڑھیے, اس کے اندر آپ کو یہ ماننا پڑا ہے کہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جہاں جہاں وہ اقلیت ہیں, جو بھی اقلیتی ہوں گی کسی مذہب کی, ان کو برابر کے
حقوق. صاحب ایک بہت قرآن میں دلیل ہے جو ڈاکٹر صاحب کے حق میں ہے, وہ یہ کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, تو یہ تو بالکل صریح ہے کہ اس کے بعد تو پھر ہمارا ان سے
رویہ خلط مبحث ہو رہا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیا وہ اسلامی ہے؟
عصر حاضر کی آپ بات کر رہے ہیں,
جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دلیل کے طور پر لانا کہ آپ نے یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر پر دستخط کیے ہیں.
معاہدے کی پابندی تو ہم پہ لازم ہے,
سوال تو یہ ہم کو کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ کیا یہ اسلام کی روح سے درست ہے؟ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی سوورنٹی قبول کر رہے ہیں؟
اس کا پھر مطلب یہ, کیونکہ آپ ایک عملی دائی ہیں, یعنی آپ ایک پوری تحریک چلا رہے ہیں, جس وقت فرض کیجیے آپ کی جماعت آ گئی اقتدار میں تو ہم اقوام متحدہ سے وڈرا کر لیں گے,
ہم سمجھے کہ ظلم کر رہی ہے اور بڑی ظالم قوتوں کی پشپنائی کر رہی ہے.
تو جو کچھ قائد اعظم نے کہا ہے
جو کچھ کر رہی ہے اسرائیل کے لیے, ہمیں 10 دفعہ لالت بھیجنی چاہیے اس کے اوپر.
نہیں, وہ جو بین الاقوامی سگنیچر ہے, وہ جو قانون ہے کہ ہم اقلیتوں کی حفاظت کریں گے,
ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, ٹھیک ہے, اقلیتوں کی حفاظت تو میں کہتا ہوں, پروٹیکٹنگ مائنورٹی
آپ کو کریں گے,
وہ تو کریں گے, لازمن کریں گے.
نہیں, یہ بھی اس میں آپ نے,
ان پر جبر کبھی نہیں ہوگا,
مذہب کی بنیاد پر آپ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے,
یہ بھی اس میں شامل,
یہ بھی اس میں شامل,
مگر آپ ڈسکریمنیشن کریں گے.
لیکن اسلامی خلافت جو ہے جب بھی قائم ہوگی تو وہ اس طرح کے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گی, اور کر رکھا ہوگا تو اسے واپس لے لے گی.
اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے, یہ اصولی بات ٹھیک ہے, لیکن میرے نزدیک یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں,
یہ علیحدہ مسئلہ.
خواتین ایک اسلامی ریاست میں کیا ان کا کردار ہوگا, کیا ان کی حیثیت ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب,
کیا کوئی سربراہ حکومت ہو سکتی ہے؟
میرے نزدیک عورتوں کا اپنا ایک کردار ہے مسلمان معاشرے میں بحثیت مجموعی.
جی ٹھیک,
اس کے ساتھ ان اسپرٹ ان کا سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے.
اچھا,
کمپیٹیبل نہیں ہے یا بالکل نہیں؟
بالکل نہیں, کمپیٹیبل نہیں ہے نا, اس پورے ایک نظام کے ساتھ, وہ قانونی بات میں نہیں,
مناسبت نہیں رکھتا.
ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے, نظام بحثیت مجموعی کچھ تقاضے رکھتا ہے, اس میں عورت کا اصل مقام کیا ہے, عورت کا اصل کام کیا ہے, عورت مستقبل کی نسل کی جو ہے پروان چڑھانے والی اور تربیت دینے والی,
پکڑنا فی بیوت کرنا جو ہے قرآن نے کہا,
اس اعتبار سے تو وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. البتہ قانون عورت کو ووٹ کا حق دیا جائے, وہ عمر کا معاملہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو بائی میوچل کنسلٹیشن طے ہو جائے گا. میرے نزدیک یہ کہ کم سے کم 25 برس ہو. البتہ جہاں تک پارٹیسپیشن ہے الیکشن کے اندر آ کر امیدوار ہو کر بننا, وہ چونکہ پبلک میں آنا پڑے گا, آپ کو جو ہے ایکسپوجر اپنا دینا پڑے گا, لہٰذا وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے.
کیا کوئی عورت جج کے منصب پہ فائز ہو سکتی ہے؟
میرے نزدیک کوئی حرام مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ حرمت ہو, کوئی مناہی قطن نہیں ہے. اسی طرح کسی حکومت کی سربراہی کی بھی مناہی نہیں ہے, کہیں پر بھی حرام اس کو قرار نہیں.
علماء تو سنا جائے اس کا,
لیکن جی نہیں, لیکن جب آپ پورے نظام کو رکھیں گے سامنے اور اس پورے نظام کو معاشرتی نظام, آپ کا سیاسی نظام, یہ سب جب آئیں گے تو اس میں تقریباً ناممکن ہے.
کوئی بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران بنایا وہ ہلاک ہو جائے گی, تو آپ کہتے ہیں کیسے منائیں گے؟
اس حدیث کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ وہ صحیح ہے یا موضوع ہے.
بخاری کی روایت,
ہاں, لیکن یہ کہ بخاری کی روایت بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی سقم ہو, لیکن یہ کہ میرے نزدیک عورت, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عورت کو اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا ہے,
یعنی مناسبت
وہی مناسبت.
ڈاکٹر اجاز صاحب, آپ سے ہم نقطہ نظر جاننا چاہیں گے, ایک اسلامی ریاست میں عورتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, میں وہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کام اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دیں اور کسی چیز کو حلال قرار دیں. اس موضوع پر کوئی بات نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. دیکھیے, قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے واضح کرتا ہے.
سب میں نے بھی بیان کی,
میں ابھی عرض کر دیتا ہوں اس حدیث کے بارے میں. دیکھیے, قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے, اگر یہ بات بیان کرنا تھی قرآن مجید میں کہ عورتیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتی, تو وہ اس کو اسی طرح بیان کرتا جس طرح اس نے میاں اور بیوی کے معاملات میں حقوق و فرائض بیان کیے. آپ دیکھیے وہاں کیا کچھ کہا ہے, مرد کو میاں بیوی کے تعلق پہ یہ کہا ہے کہ شوہر کو قوام کی حیثیت حاصل ہے, پھر مزید وضاحت کی ہے کہ اس قوام کے ساتھ ایک صالح خاتون کو موافقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, پھر اس کو کچھ تادیب کے نشوز اور سرکشی کی صورت میں حقوق دیے ہیں, پھر اس کی بنیاد پر یہ حکم متفرع کیا ہے کہ نکاح کی گراوی شوہر کے ہاتھ میں ہے, پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ عدت کے زمانے میں رجوع کا حق اس کو حاصل ہے, وہاں اس کی دلیل دی ہے کہ وللرجال علیہن درجہ, یعنی شوہر کو ایک درجہ گویا برتری حاصل ہے. تو جب قرآن مجید کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے. اگر یہ سیاست کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے کوئی بات بیان کرنی ہوتی تو کر دیتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر یہ بات کہنی تھی تو آپ واضح الفاظ میں کہتے, صحابہ کرام اس کو روایت کرتے, آپ بتاتے کہ دیکھو یہ اسلامی ریاست جو میں نے قائم کی ہے اس کے اندر کسی عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں.
ہم نے دور جدید میں دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں ڈرائیونگ کا ایک مسئلہ پیدا ہوا اور علماء کرام نے یکساں طور پر اس کی جو ہے مخالفت کی کہ خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی.
مجھے یہ بات مکمل کر لینے دیجیے. جو روایت ہے آپ دیکھیے, روایت کا کیا معاملہ ہے, ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو وہ یاد اس وقت آئی ہے جب سیدہ عائشہ کا معاملہ ہوا ہے. ایک تنہا صحابی ہیں جن کی وہ روایت ہے. یعنی یہ معاملہ اگر واقعی کوئی دین کا معاملہ ہوتا پھر اس میں کوئی حکم نہیں بیان ہوا, اس میں ایک تبصرہ کیا گیا ہے, اس تبصرے کے بارے میں پھر دو آرا ہو سکتی ہیں. یہ کہ وہ تبصرہ خاص اس قوم کے بارے میں ہے یا اس تبصرے کی نوعیت تعمیم کی ہے, میں دسیوں ایسی باتیں پیش کر سکتا ہوں جس میں اسی طرح تعمیم کے انداز میں حضور نے ایک بات کہی ہے, لیکن یہ کہ وہ خاص لوگوں کے بارے میں ہے. تو اس وجہ سے وہ روایت ہرگز کسی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتی, نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے نہ حدیث میں کوئی ایسی بات ہے. اس لیے پہلا مرحلہ تو یہ واضح سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر ایک صاحب علم یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, اس طرح کے موقعوں پر بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے یا میں اس کو پسند کرتا ہوں. امام مالک کی آپ معتا پڑھیں تو وہ کیا کرتے ہیں, نصوص کو نصوص کی حیثیت سے بیان کریں گے, اپنا کوئی اجتہاد ہے تو کہیں گے انا احب انا اکرا, میں اس کو پسند کرتا ہوں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں.
آپ کیا پسند کرتے ہیں؟
تو میرے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیے, بات یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنے گھر در کو سنبھالیں, لیکن یہ کہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے معاملات.
ابھی جو ریحان نے آپ سے پوچھا کہ ڈرائیونگ کے لیے بالکل منع کیا گیا ہے سعودی عرب میں, اور
یہ اسی طرح کی چیزیں جس کے بارے میں تبصرہ کر چکا ہوں, میرے نزدیک اسی سے اسلام بدنام ہوا ہے. دیکھیے, قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ متعین کیا ہے کہ وہ کیا حدود ہیں جن کے اندر ریاست مداخلت کر سکتی ہے. ریاست کی مداخلت کوئی معمولی بات نہیں ہے, سارے لوگ فرشتے نہیں ہوں گے, آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا, سارے لوگ عمر اور عمر کر بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے کہ یہ معاملات تبلیغ تلقین سے متعلق ہیں, یہ معاملات قانون سے متعلق ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے.
ناظرین, آپ نے اسلامی ریاست سے متعلق بحث سنی. ہمیں اگر پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست بنانا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سوسائٹی کے ذہین اور فائل طبقات کو اسلامی اصولوں کی حقانیت کے اوپر قائل کرنا ہوگا. ہمارا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو ممتاز اہل علم ہیں ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے لایا جائے. اس میں کچھ یقیناً اختلاف بھی ہے اور بہت سی چیزوں کے اوپر اتفاق بھی. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد